الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم حضرات، اس زمانے میں جس قدر فساد اور بگاڑ خصوصاً اس امت کے اندر آ گیا ہے، ماضی میں اتنا کبھی نہیں آیا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جس قدر پریشانی اور بدحالی آج اس امت کے اندر ہے، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. انفرادی طور پر بھی ہر شخص پریشان، گھریلو طریقے پر اور خاندانی طریقے پر بھی بدحال، معاشرتی طور پر بھی برباد، اجتماعی طور پر بھی بہت نقصان دہ، اور اقتدار اور حکومت کے طریقے پر بھی بالکل صفر. یہ اتنی زندگیاں ہیں ہر انسان کو، ہر مومن کو، انفرادی زندگی بھی ہے اس کی، پھر خاندانی اور گھریلو زندگی ہے، پھر معاشرتی زندگی ہے، پھر اجتماعی زندگی ہے، اور پھر یہ حکومت اور اقتدار کا معاملہ ہے. ہم سے ارے غور کرے کہ ان میں سے کون سا پہلو ہماری زندگی کا پرامن ہے، پرسکون ہے اور ایسا ہے کہ ہم اس پر مطمئن ہیں. غور کریں گے آپ تو بہت جلدی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان تمام زندگیوں کا کوئی پہلو بھی ہمارا پرسکون نہیں، بس ایک انتشار ہے، ایک پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ہر قسم کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کی فکر کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں. بس وہ اس جال کی طرح ہے کہ جب ہاتھ پاؤں مارنے لگے نکلنے کے لیے تو اور زیادہ جکڑ گئے. ایسے جال کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں. انفرادی زندگی ہے، ذرا اس کے اوپر آپ تھوڑی سی نظر فرمائیں، طائرانہ نظر ہے، سرسری نظر ہے، گہرائی میں تو میں جا بھی نہیں سکتا، اور گہرائی آپ اچھی طرح خوب سمجھ لیں گے کیونکہ ہر شخص اپنے حالات سے خوب واقف ہے. یہ ہماری انفرادی زندگی، دنیا کے اعتبار سے پہلے دیکھیے، پھر دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے دیکھیے. ذرا آپ یہ بتا دیجئے اور غور کر کے بتائیے کہ کیا دنیا کے اعتبار سے ہماری انفرادی زندگی سکون و اطمینان والی ہے یا پریشانیوں میں مبتلا ہے؟ بیماریاں آتی ہیں، آزاریاں آتی ہیں، اور اندیشے بہت سے گھیرے ہوئے رہتے ہیں. ملازمت میں کرنے والوں کو بھی اندیشے گھیرے رہتے ہیں، تجارت اور کاروبار کرنے والوں کو بھی خطرات سامنے رہتے ہیں، اور دوسرے کاموں میں مشغول ہم میں سے جو بھی ہے اس سب کو کوئی نہ کوئی اندیشہ گھیرے ہوئے، انجانا خوف ہے ہر وقت، کچھ پتہ نہیں یہ خوف کی وجہ کیا، لیکن خوف ہو گیا. یہ میں نے اجمالی طور پر بتا دیا. کیا ایسی زندگی کہ جو ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو اس کو آپ پرسکون زندگی کہیں؟ ہرگز ایسی زندگی تو اس زمانے میں بلکہ اس سے پہلے سے کافروں کو ملی تھی کہ کافروں کو اس دنیا کے اندر سکون حاصل نہ تھا. مال تو حاصل تھا, دولت حاصل تھی, اقتدار حاصل تھا, سکون حاصل نہیں, اطمینان حاصل نہیں. اب میں نے بتا دیا کہ مال و دولت ان کے پاس تھا, حاصل تھا انہیں, ان کو اقتدار بھی حاصل تھا, انہیں بہت سی چیزیں حاصل تھیں جو ہمیں حاصل نہیں. لیکن وہ ایک دولت جو مومن کو حاصل تھی, سکون و اطمینان کی, وہ انہیں حاصل نہیں. پریشانی میں مبتلا رہتا, اسی وجہ سے انہوں نے نشے بازی کا سہارا لیا. ورنہ کوئی عقل مند ذی ہوش آدمی شراب نہیں پی سکتا. یہ تو ایسی بدترین چیز ہے کہ اگر کسی گدھے کے سامنے رکھ دے تو وہ بھی نہیں پیے گا, حالانکہ پانی کی صورت میں ہوتی ہے. کوئی عقل مند اور کوئی ذی ہوش اس کو قبول نہیں کر سکتا. انہوں نے نشے کا سہارا لیا اور اپنی زندگی میں وہ بے خبری اور غفلت حاصل کرنے کے لیے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہے ہیں. وجہ یہ ہے ان کے یہاں شراب نوشی کی اور نشے بازی کی کثرت, کہ وہ زندگی کا سکون چاہتے ہیں, وہ ملتا نہیں. اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ہم اپنے وجود سے اور اپنی حقیقت سے غافل ہو جائیں. ٹھیک ہے, مصیبت آتی ہے, آئے, ہمیں پتہ نہ چلے, بدحالی واقع ہوتی ہے ہماری انفرادی زندگی پر, ہمیں احساس بھی نہ ہو. اس لیے انہوں نے اس کا سہارا دیا اور ان کی زندگی موجودہ دور میں یہاں تک ہو گئی کہ وہ پانی کی طرح اس منحوس اور ملعون چیز کو پیتے اور کسی وقت بھی اس کے نشے سے باہر, اس کے قمار سے باہر نہیں نکلتے. ان کی یہ کیفیت آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ہپی بننا شروع کیا. چھوڑو اس دنیا کو جس کے اندر تمام مصیبتیں ہیں اور تمام فسادات ہیں, سکون کہیں حاصل نہیں ہوتا, اور اپنے آپ کو قلندروں کی سی صورت بنا کر پھرو سفر کے اندر, سیر و سیاحت کے اندر پھرتے رہو. بال بڑے ہوئے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں, کپڑے میلے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں, اور انسانیت کے لیے جو چیزیں لازم ہیں اور جو انسان کی شرافت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں وہ اگر نہیں ہوتی تو کوئی فکر نہیں, کم سے کم بے خبر تو ہو جائیں گے ہم ادھر. اس کی حقیقت بھی ہے. اور سینکڑوں اس فیشن کے اندر, ہپی فیشن کے اندر مبتلا ہو, مرد اور عورتیں, لڑکیاں اور لڑکے, ہمارے یہاں کی اس تبلیغ جماعت کی طرح بستر کندھے پر رکھ کر تھوڑا سا سامان رکھا چل پڑتا. سیر و سفر کے اندر مخصوص کچھ بھی نہیں, بھائی تم کیوں سفر کر رہے ہو کچھ نہیں بتا سکتے. بس مقصود یہی تھا کہ اس طریقے سے ہم سکون حاصل کریں اور اس فساد سے, ان ہنگاموں سے جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ان سے ہمیں نجات ملے. مگر چونکہ یہ تمام نشے اور یہ تمام طریقے ایسے تھے کہ جن کا اثر تھوڑی دیر رہتا تھا, اس کے بعد نکل جاتے تھے اس کے اثر سے, اس لیے پھر وہ ہیروئن آ گئی. جس قدر ہیروئن کا استعمال کافروں میں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہے. اتنا بہت کم ہے, دسواں حصہ ہے اس کا, دسواں حصہ جتنا استعمال اس کا کافروں میں ہے. یورپ کے ممالک جو بڑے مالدار سرمایہ دار اور اپنے طور پر مہذب ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور بہت سی چیزوں کے اندر ہیں, وہ بہت سے دعوے چیزوں کے دعوے دار ہیں. جتنی وہاں پر ہے اتنی کسی اور جگہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نشہ ایسا ہے کہ نکلنے نہیں دے رہے, تو جان لے کر نکلتا ہے. ہیرون چیکی جان لے کر پیچھا چھوڑتا ہے, اس سے پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا. اب وہ وقت استعمال سے موت تک بالکل بے خبر ہر چیز سے, حتیٰ کہ اپنی ذات اور اپنے وجود سے بھی خبر. پڑے رہتے ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے, اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں, کبھی نالیوں میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی فٹ پاتھوں پر لیٹ جاتے ہیں, کبھی کہیں پڑ جاتے ہیں. زندگی ان کی اسی طرح گزر رہی ہے. چند دن کے بعد یہ ہیروئن انہیں کھا جاتی ہے اور پھر وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کافروں کو انفرادی زندگی میں سکون حاصل ہو, اس سکون سے اس سکون کو وہ حاصل کر نہیں سکتے, اس لیے اپنی تمام مصیبتوں اور اپنے تمام ذاتی قسم کی چیزوں سے بے خبر ہونا انہوں نے ایک علاج نکال لیا کہ ہم بے خبر ہو. جیسے آج کل ایک طریقہ علاج یہ بھی ہے بعض بیماریوں کے, مریض کو سلا دو, گولیاں دے کر سلا دو یا انجیکشن لگا کر سلا دو, یہ علاج کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اس انتشار اور بدحالی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سلا دیا. یہ طریقہ اور یہ چیز تھی کافروں. ہم نے چونکہ آنکھیں بند کر کے اور اپنی عقلوں پر پردے ڈال کر ان کے طریقے اختیار کیے, ناراض تو آپ ہو جائیں گے لیکن میں صاف بات کہتا ہوں, ایسے طریقے اختیار کیے کہ رسول کو بھول گئے, رسول کی سنت کو بھول گئے, قرآن کو بھول گئے, قرآن کریم کے احکام کو بھول گئے, دین کو فراموش کر دیا اور دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیا, آخرت سے غافل ہو گئے اور موت سے غافل ہو گئے, قبر سے بالکل اپنے آپ کو ہم نے آزاد کر لیا. ہمارا بھی یہی حل, اب ہم سکون زندگی تلاش کرتے ہیں ان راستوں سے, یعنی ان طریقوں سے جو کافروں کے تھے, اور وہ ان طریقوں میں تلاش نہ کر سکے ناکام, ان راستوں سے وہ سکون تلاش نہ کر سکے وہ ناکام ہو. اس لیے ہمارے یہاں بھی وہ وبا آنے لگی, اگرچہ زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال ہے, نشے میں مست ہو جاؤ, شرابیں پیو, کسی کی طرف نظر نہ کرو, بس اپنی عیاشی اور اپنے عیش و آرام, اپنی راحت اس کی طرف نظر کرو. جب اس پر ہم نے عمل شروع کیا تو ہم سے بھی سکون رخصت ہوگی اور ہماری انفرادی زندگی انتشار کا شکار ہوگی, مصیبتیں آنے لگیں, مشکلات ایسی پیدا ہو گئیں کہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت حل نہیں کر سکتی, ان مشکلات کو تو اللہ تعالی ہی حل کرے, دنیا میں کوئی حل نہیں کر سکتا. نہ وہ طریقے جو ان ملعونوں کے ہم نے اختیار کیے ان سے وہ مشکلات حل ہوں گی, ان سے حل نہیں. یہ انفرادی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, دیکھیے کس قدر پریشانیوں کا شکار ہے ہماری امت کی, امت مسلمہ کی, چھوڑیے کافروں کو, امت مسلمہ کی زندگی. اب ذرا گھریلو زندگی کا نہیں, میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ سب کے لیے نہیں, اللہ کے بہت سے بندے اس سے مستثنی بھی, یعنی وہ بندے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا امتی سمجھتے ہیں، از رسول کا اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو اسی ڈگر پر اور اسی لائن پر لے جاتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کو اللہ سکون سے نوازتا ہے. میری گفتگو ان سے نہیں، ان کو تو ایسا سکون حاصل ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر رشک کریں گے اس زمانے میں، کیونکہ انہوں نے ان ملعونوں کے طریقے اختیار نہیں کیے، کافروں کے اور اہل یورپ کے طریقے اختیار نہیں کیے. انہوں نے اختیار کیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار، ان کا روحانی تعلق کا رشتہ ہے مکے اور مدینے سے. جب وہاں سے کچھ اشارہ ہو جاتا ہے کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا نہیں کرتے. جبکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے روحانی اور ذہنی رشتے بندھے ہوئے ہیں امریکہ سے اور یورپ سے. ناراض تو ضرور ہوں گے آپ، لیکن میں بالکل کھول کے رکھ دوں گا سب چیز جو بھی اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے. اس لیے آپ دیکھ لیجیے، اب ذرا گھریلو زندگی کو لیجیے. گھریلو زندگی نام ہے باپ کا، ماں کا، اولاد کا، یہ ہے گھریلو زندگی. ایک ایک کی ذرا اچھے طریقے سے تشریح کیجیے. حالات، باپ کیا اپنے گھر والوں سے 100% مطمئن ہے؟ ذرا بتا دیجیے. بیوی کیا اس کی فرما بردار ہے 100%، یا اس کی نافرمان ہے؟ بیوی کی نافرمانی شوہر کے لیے سوہانے روح بنتی ہے، گھر کا نظام بگڑتا ہے، اور صحیح طریقے سے یہ نظام چل نہیں سکتا. اور کیا ماں اپنے بچوں سے خوش ہے؟ بچے اپنے ماں باپ سے خوش ہیں؟ ذرا آپ خود ہی غور فرما کر نتیجہ نکالیے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ان اللہ کے نیک بندوں کی نہیں کر رہا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں بھی سکون عطا فرمایا کہ شوہر بیوی سے خوش، بیوی شوہر سے خوش، اولاد اپنے ماں باپ سے خوش، اور مطیع و فرما بردار ماں باپ اپنی اولاد سے خوش، یہ بڑی سعادت مند اولاد. ان کا میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایسے بہت سے ہیں، ان کو سکون حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے. میں تو اس معاشرے کے اکثر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں کی، کہ ان کی گھریلو زندگی کا نقشہ دیکھیے کیسے. صورت حال یہ ہے حضرت، جو انہی ملعونوں کے طریقے اختیار کرنے سے ہماری گھریلو زندگی برباد ہوئی. یورپ اور امریکہ کے ہم نقال بن گئے، اور اپنی گھریلو زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. پردہ اٹھ گیا، خواتین سے پردہ اٹھ گیا، بلکہ اللہ محفوظ رکھے اس کو عیب سمجھا جانے لگا. قرآن کریم کے حکم کو عیب سمجھا جانے لگا. خواتین کے لیے پردے کا حکم قرآن کریم میں 7 آیتوں میں آیا ہے، ایک دو نہیں، 7 آیت، مختلف چیزوں کے ذریعے، مختلف احکام کے ذریعے ان کو بتایا گیا. سب سے مفصل آیا سورہ نور میں، اور باقی آیتیں جو ہیں وہ سورہ احزاب میں. یہ مجموعہ سات آیتوں میں، سات آیتوں میں جس کا حکم آیا ہے قرآن کریم میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے عیب سمجھتے ہیں، اس سے آر دلاتے ہیں. بتائیے یہ قوم دنیا میں زندہ رہے گی یا نہیں؟ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والے، رسول کی سنت کا مذاق اڑانے والے اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے جب تک زندہ ہیں، ورنہ ان کو ان کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا کہ جو اس کے احکام کا مذاق اڑائے اور رسول کی سنتوں کا مذاق اڑائے. اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے ان حرکتوں کو جاری رکھا کہ نہ صرف نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے لگے، تو خوب یاد رکھو یستبدل قوماً غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یعنی تمہیں میں کیا دے گا. اللہ محفوظ رکھے، ہمیں ایسی قوم کی ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ فرمائے ان یشاء یذھبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق پیدا کر دے. تو اللہ کے اور رسول کے احکام کا مذاق اڑانے والوں کا اس دنیا میں بھی جو انجام ہے وہ ہے رسوائی اور ذلت، اور رسوائی و ذلت سے مراد ہے اس دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کی بدحالی عمر. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ صورتحال نہیں مذاق اڑائے. بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں ہماری ایسی ہیں جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو وہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، اور کہنا تو نہ چاہیے لیکن میں صاف کیوں کہ کہہ رہا ہوں، اور کہتا ہمیشہ صاف ہی ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی لڑکے نے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی داڑھی رکھ لی ہے اور شریف داڑھی رکھ لی ہے، آج کل کی یہ پود جو ہماری تربیت غلط تربیت کی وجہ سے بے پردہ بھی ہو گئی ہے اور بہت سی چیزوں کے اندر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، وہ اس کو نکاح کے شادی کے لیے پسند نہیں کرتے. کیوں صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں؟ مخنث کو پسند کر لیں گے جس کے نہ داڑھی نہ مونچھ، جس پر مرد ہونے کی علامت ہی نہیں، مخنث کہتے ہیں اسے، کہ جس پر جو مرد ہو در حقیقت، اور پھر وہ ان علامتوں کو مٹا دے کہ جو مرد ہونے کی ہے، اس کو مخنث کہتے ہیں. عربی زبان میں حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، کئی جگہ ذکر آیا ہے، ایسے شخص کو ایسے مرد کو مخنث کہتے ہیں کہ در حقیقت تو مرد ہے لیکن وہ ان تمام نشانیوں کو اور ان علامتوں کو مٹا دے کہ جو مرد ہونے پر دلالت کرتی ہوں، مخنث. مخنث کو کون پسند کرتا ہے آپ بتائیے، کون پسند کرے گا؟ لیکن جو حقیقت داڑھی والا ہے، مرد ہے اور شاندار مرد ہے، قابل فخر مرد ہے، اور محبت کرنے والا مرد ہے، حقوق ادا کرنے والا مرد ہے، اس کو ٹھکرا دیتی. چنانچہ کیا ہوتا ہے، ایسے مخنثوں کے ساتھ نکاح کر کے وہ چند دن بھی آرام کی زندگی بسر نہیں کرتے، جھگڑے ٹنٹے شروع ہو جاتے. کیا آپ نے سنا کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہو اور اسے نکاح کیا ہو اور پھر اسے گھر میں جھگڑے ہوئے؟ بالکل. بڑی پختہ مزیدار زندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے. بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو آپ بتائیے, میرا مطلب یہ تھا کہ مذاق اڑانے کا نقد نتیجہ تو دنیا میں ملا, ذلت بھی ملی, رسوائی بھی ملی, اور بدحالی اور انتشار بھی ملا. یہ ہم نے قوم اپنی اولاد پیدا کی اور بنائی کہ جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑائے, رسول کے احکام کا مذاق اڑائے. یہ ایسی اولاد ہم نے پیدا کی, کون جواب دے گا اس؟ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں, وہ تو بچے ہیں. جیسے ان کو سکھا دیا ان کے ذہن میں وہی بات ہے. جواب کون دے گا اس کا اللہ کے؟ دنیا میں اسی وجہ سے ان کی زندگی, گھریلو زندگی پریشان, آخرت کا حال اللہ جانے. آئیے ہم نے اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بچیوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم فیشن ایبل ہیں, ہم اونچی سوسائٹی کے ہیں, ایک تو بے پردہ کرائے, دوسرے ان کو اجنبی لڑکوں اور مردوں کے ساتھ مخلوط طریقے سے رہنے کا عادی بنائے, پھر ان کو ہم نے وہ چیزیں سکھائیں اسکولوں اور کالجوں میں کہ گھریلو زندگی میں ان کی ضرورت نہیں پڑتی. جن چیزوں کی گھریلو زندگی میں ضرورت پڑتی ہے, گھر گرہستی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے ہم نے بے خبر رکھا. چلیے یہاں تک تو کوئی ایسی مصیبت نہ تھی. ان چیزوں کے سکھانے میں ان کی عمر ہو گئی زیادہ, کوئی 25 سال کی ہو گئی, کوئی 30 سال کی ہو گئی, اور ابھی تک وہ یہ چیزیں ہی سیکھ رہی ہیں. اب شادی کا فکر پڑا, ماں باپ کیونکہ بڈھے ہوئے تو انہیں فکر ہوا کہ ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا. اب شادی کی سوجی, اب کوئی پیغام نہیں ملتا. کیوں صاحب؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اس زندگی کو تباہ کر دیا, اپنی بیٹی کو تباہ کر دیا اپنے ہاتھوں. یہ جو ہم بھیج دیتے ہیں ان قتل گاہوں میں جن کو اسکول اور کالج کہا جاتا ہے, جو ایمان کے لیے قتل گاہ, اسلام کے لیے قتل گاہ, وہاں سے جب وہ فارغ ہو کر نکلتی, بتائیے وہاں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے کتنی ان میں سے ایسی ہیں کہ جو اس سیکھے ہوئے سے کام لیتی ہیں دنیا میں, اور کتنی ایسی ہیں کہ جو کام نہیں لیتی. یقین رکھیے 90% کام نہیں لیتی ان باتوں سے جو سیکھ کر آئی اپنی گھریلو. 10% ہے, کوئی ڈاکٹر بن گئی, کوئی انجینئر بن گئی, کچھ بن گیا, وہ 10% ہے. 90% پڑھنے والی لڑکیاں کام نہیں لیتی. چاہے وہ ذرا عقل کے ناخن لو, کیا کر رہے ہو, کیا چیز سکھا رہے ہو؟ محض اس لیے کہ نام وری ہوگی, محض اس لیے کہ سند اور ڈگری مل جائے گی, بچی کی زندگی کو تباہ کیا, اپنے آپ کو بدحالی اور فکر کے اندر مبتلا کیا, اور اسی طریقے سے فکر مند رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. اب بچی پھر رہی ہے تنہا پھر رہی ہے, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی بھالنے والا. کس نے کیا یہ کام؟ کیوں؟ انہیں ملعونوں کے طریقے کو اختیار کرنے سے یہ بدحالی پیدا, یہ عدم سکون اور عدم اطمینان پیدا ہوا. گھریلو زندگی کا ذرا سا جائزہ, آگے ذرا خاندانی زندگی. خاندان نام ہے رشتہ داروں, اور رشتہ دار 3 قسم کے ہیں قرآن کریم کے اعتبار. ایک تو ددھیالی رشتہ داری, یعنی باپ کی طرف سے اوپر تک, دادی دادا وغیرہ, چچا اور چچاؤں کے بیٹے وغیرہ. دوسرے ننیالی رشتہ دار, یعنی ماں کی طرف سے, نانا نانی اور ماموں اور خالہ وغیرہ. تیسرے سسرالی رشتے دار یعنی بیوی کی طرف سے، یہ سسرالی رشتے دار کہلاتے ہیں. جیسے سالہ سالی، ساس سسر وغیرہ، یہ تین قسم کے رشتے دار ہیں. ان تین رشتے داروں کے اجتماع سے خاندان بنا ہے. ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا یہ خاندان کس حال میں. آیا سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، یا یہ بھی بد امنی اور بدحالی کا شکار ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے خاندان پر غور کر سکتا ہے. زیادہ تفصیل میں اس وقت کر نہیں سکتا، بس مختصرا اتنا مجھے بتا دیجیے کہ تینوں خاندان آپس میں متفق اور متحد ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، یا آپس میں سر کٹبل ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. اگر اللہ کسی کو کوئی اونچا مقام دیتا ہے تو دوسرا رشتے دار اس کو نیچے گراتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو دوسرے کو دوسرے رشتے دار کو برداشت نہیں ہوتا. آپ بتائیے کہ کون سی زندگی، امن و امان والی زندگی ہے، پرسکون زندگی ہے، یا خوشحالی کی زندگی ہے، یا یہ اس کے برخلاف وہ زندگی ہے کہ جو کافروں کو اللہ نے دی تھی، اور ان کو اس زندگی، یہ زندگی ان کو یہ دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو عذاب میں مبتلا کیا. مومن تو ایسا نہیں، مومن کے لیے تو دنیا میں بھی جنت ہے، یعنی امن و امان اور سکون ہے، اور آخرت میں بھی. یہ خاندانی زندگی جس کو میں اور آپ خوب جانتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. خاندان تو ذرا دور چلا گیا، حقیقی بھائی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، حقیقی بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، بھائی بہن کو برداشت نہیں کر سکتا، بہن بھائی کو برداشت نہیں کر سکتا. کیوں، کیا یہ کیسے کیسے ہو گیا؟ جبکہ اسی امت کے پہلے لوگ مسلمان بھائی کے لیے جان دے دیتے، اور کسی طریقے سے اس کو نقصان نہیں پہنچا. رشتے داروں کا معاملہ تو اونچا ہے اجنبی بھائی کے. حدیث شریف میں آپ نے تعلیم دی مسلمان کو، المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی. رشتے داروں کی بحث نہیں ہے اس میں، رشتے داروں کا حق تو اس سے بھی اونچا ہے. مسلمان مسلمان کا دینی بھائی، لا یسلمہ ولا یخذلہ، نہ تو دشمن کی سپرد کرتا ہے اس کو، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. یہ ہے مسلمان کی شان اجنبی مسلمان کے ساتھ. اور یہاں رشتے داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپس میں، وہ آپ جانتے ہیں. یہ زندگی رشتے داروں کے درمیان انتشار، سر پھٹول، نا اتفاقی، اور ایک دوسرے کو نیچے گرانا، یہ اللہ نے کافروں کو دی تھی تاکہ اس کے ذریعے ان کی دنیا میں، ان کو دنیا میں عذاب ملتا رہے. ہم نے ان کے طریقے اختیار کیے ملعونوں کے، ہم بھی اس کا شکار بن گئے. صاحب ذرا غور کرو، 50 سال پہلے یہی معاشرہ تھا مسلمانوں کا، اس وقت کیا کیفیت، کیا یہ تھی جو آج ہے؟ اس وقت عام مسلمانوں نے ان ملعونوں کے طریقے اختیار نہیں کیے تھے، وہ اپنے طریقے پر تھے. رشتے دار رشتے دار پر جان دیتا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ان طریقوں کو چھوڑا جس پر ہم تھے. یہ نئے طریقے اختیار کیے, جنگلی اور وحشی طریقے. یہ جنگلی پن ہے, کیونکہ جنگلی جانور آپس میں لڑتے ہیں, انسان نہیں لڑتا. لہذا ہم پر بھی یہ عذاب مسلط ہوگی. یہ حضرت وہ خاندانی زندگی کا حال جو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب آئیے ذرا اجتماعی زندگی میں. میں اپنے ہی ملک کے اعتبار سے بات کروں گا آپ کے سامنے, کسی دوسری طرف نہیں جاؤں گا. اجتماعی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی تنظیمیں ہیں. یعنی سال کے 365 دن ہوتے ہیں یا 360 ہوتے ہیں, اور تنظیمیں اس سے بھی زیادہ. ہر ایک تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ میری طرف آؤ, بڑے فائدے ملیں گے. ان تنظیموں سے آپ بہت خوب واقف ہیں, کیونکہ ہماری اسی سرزمین میں جو ملک ہے وہ تنظیمیں پھیلی ہوئی. ان کے دعوے اور نعرے مختلف ہیں. کوئی نعرہ لگاتی ہے دنیا کی ترقی کا نعرہ لگا کر جمع کرنا چاہتی ہے, کوئی دین کی ترقی اور اسلام کی سربلندی کا نعرہ لگا کر جمع کرنا چاہتی, کوئی اپنی جماعت کی اچھائی بیان کر کے جمع کرنا چاہتی. ہر ایک کا نعرہ الگ, ہر ایک کی تنظیم کے الگ مقاصد. 360 سے زیادہ تنظیمیں. ان تنظیموں کا کیا حال ہے ذرا آپ بتائیے, اور نہیں بتا سکتے تو ذرا اخبارات کو دیکھ لیجیے. کیسی پگڑیاں اچھالتے ہیں ایک دوسرے کی, اور کیسی لنگوٹی کھینچتے ہیں ایک دوسرے. یہ مسلمان کی شان ہے؟ یہ تو شرافت کے بھی خلاف ہے, یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے. یہ تمام تنظیمیں الا ماشاء اللہ ان کا کام یہی ہے. تنظیمیں وجود میں آئیں اجتماع کو مؤثر بنانے کے لیے, اور کام کیا ہو رہا ہے اس کے خلاف. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تنظیم دوسری تنظیم کے ساتھ لگ نہیں سکتی, قریب نہیں جا سکتی. ہماری اجتماعی زندگی کو جو وحدت, اجتماعی زندگی میں جو وحدت تھی پاش پاش, جس کا ظاہری سبب یہ تنظیم ہے, یہ مومن جس کو اللہ نے وحدت کی نعمت سے نوازا کہ اتحاد رہ گئے, وہ وحدت پاش پاش ہو گئی. وہ پگڑیاں اچھلتی ہیں اور وہ لنگوٹیاں کھینچی جاتی ہیں کہ کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. مومن معاشرہ تو بہت اونچا ہے, مہذب معاشرے میں ایسا نہیں جو یہاں ہوتا. بتائیے اس سے اجتماع میں قوت پیدا ہوگی یا اجتماع بالکل پاش پاش ہو جائے گا, زیر و زبر ہو جائے گا, ایک دوسرے کا دست و غریبہ ہوگا اور آپس میں لڑیں گے. ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آج ہمارے سامنے. وقت ختم ہو رہا ہے, بات کچھ بھی باقی رہ گئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے جائزہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے امت کی بدحالی کا, جن میں میں بھی داخل ہوں اور پہلے ہوں, انفرادی زندگی کے اعتبار سے, گھریلو زندگی کے اعتبار سے, خاندانی زندگی کے اعتبار سے, اجتماعی زندگی کے اعتبار سے اس جائزے کی روشنی میں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پرسکون زندگی حاصل ہے؟ پرسکون زندگی حاصل نہیں. زندہ ہیں, زندہ تو رہیں گے جب تک اللہ نے حیات دی ہے, زندگی دی ہے, زندہ تو رہیں گے, لیکن کیسی زندگی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ برابر میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں, ہم نے جو لائن اختیار کی اس کا نتیجہ یہی تھا, جس لائن کو چھوڑا اس کے اندر یہ بات نہ تھی. قرآن کریم کی اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا جو میں نے شروع میں پڑھا. انشاءاللہ اس آیت پر مزید اللہ نے توفیق دی تو اگلی مجلس میں کلام کروں گا. اب تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی اور